یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الابدي على اعداء اجمعين من الان الى قيام يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقران المجيد وهو اصدق القائلين وقوله الحق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة من كان من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم، صلوات محمد۔ پروردگار عالم نے انسان پر جہاں بے کراں نعمتوں کو نازل فرمایا اور پروردگار نے یہ مواقع عطا فرمائے جسے ہم عام طور پہ، یعنی پروردگار بہانے بہانے سے اپنے مؤمن بندے کو ثواب دینا چاہتا ہے، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور انہی بے کراں نعمتوں میں سے ایک نعمت روزے جمعہ ہے اور نماز جمعہ ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ فقراء کا حج ہے۔ کسی نے محفل میں، لوگ بیٹھے تھے، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے بارے میں، کیونکہ آیات اس طرح سے تھی کہ بے حج پہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ جا سکتا ہے، یعنی ہر کوئی نہیں جا سکتا ہے حج کے اوپر۔ تو جو غریب نادار فقیر تھے انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو توانائی نہیں رکھتے ہیں، یہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ ہم حج پر جا سکیں، اسے انجام دے سکیں، تو پروردگار کی ہم اس نعمت سے اور پروردگار کی اس رحمت اور اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے فقراء کے لیے، یعنی وہ افراد جو استطاعت نہیں رکھتے، فقراء حج کی نسبت سے فقیر، ممکن ہے ویسے کھاتا پیتا ہو، حج کی نسبت سے فقیر، اس کے لیے نماز جمعہ کو حج کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی وہ ثواب اس کو نماز جمعہ میں مل سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک امیر آدمی بھی اگر جو حج بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی نماز جمعہ میں جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو یقیناً اس کے لیے بھی ثواب موجود ہے، لیکن وہ اس جمعے کی نماز کے ثواب کی وجہ سے وہ حج کو ترک نہیں کر سکتا ہے، یعنی اگر اس نے ترک کرنے کی نیت کی تو اس کا ثواب زائل ہو جائے گا، جبکہ ایک فقیر کی نیت کیا ہے کہ مجھے جہاں استطاعت ہوگی میں حج کرنے جاؤں گا، اور وہ نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے تو پروردگار اس ثواب دیتا ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں حدیث آپ کے سامنے ذکر کی اور یہ عرض کیا کہ شیعہ سنی دونوں کتبوں کے اندر، کتابوں کے اندر یہ حدیث کو نقل ہوتا ہے کہ جو شخص مسلسل 4 جمعے نہ جائے جانتے بوجھتے، نہ جا سکتا ہے اور نہ جائے تو وہ اس نے کفر کیا ہے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر کفر، ہر جگہ کفر کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کافر ہو جائے، یعنی اسلام کے دائرے سے ہٹ گیا، نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کفران نعمت کرنا، یا ہم اپنے عام الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو کفران نعمت کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جو نعمت کی ارزش کو نہیں جانتا ہے، نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، کیا وہ کافر ہو گیا؟ نہیں، وہ کافر نہیں ہو گیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ یعنی جو اللہ نے اس نعمت کی ادائیگی میں، اس کے حصول میں جو پروردگار نے ثواب رکھا تھا، جو برکت رکھی تھی، انسان اس رحمت سے، اس برکت سے، پروردگار کے اس با حکمت عمل کے اوپر انسان اس سے محروم ہو گیا۔ اس محرومی کو کفر کا نام دیا جاتا ہے، کفران نعمت کرنا۔ یہاں پر بھی جمعے کے اندر بھی اسی طرح سے ہے، جمعے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ کفران نعمت میں آتا ہے۔ البتہ بعض علماء جنہوں نے اس میں لکھا ہے، ہر کوئی نہیں لکھتا ہے ایسے موضوعات کے اوپر، لیکن بعض علماء جنہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ اگر یہ بات، یہ تشریح جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ علماء کی کتابوں میں تشریح ہوئی، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو یہ تشریح جو بیان کی گئی ہے، یہ اگر غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں ہو تو یہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر فقہی اعتبار سے نماز جمعہ میں اختیار ہے کہ انسان اسے واجب کی نیت سے پڑھے یا اسے رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے، یعنی فرض کی نیت سے پڑھے یا نہ پڑھے، اختیار ہے۔ لیکن اگر ظہور امام میں ہو اور امام علیہ السلام خود امامت فرما رہے ہوں، یا امام علیہ السلام کا منسوب کیا ہوا امام نماز پڑھا رہا ہو، یعنی امام جماعت نماز پڑھا رہا ہو، امام کی طرف سے منسوب کیا ہوا اس شہر میں، اس علاقے میں کہ جہاں نماز کرنی ہے، تو پھر یہ حدیث اپنا معنی تبدیل کر دے گی۔ کیا تبدیل کر دے گی؟ ہاں، تبدیل یہ کر دے گی کہ یہ کفر کا معنی صرف نعمتوں سے محرومی کا معنی نہیں رہے گا، بلکہ یہ معنی گناہ کے معنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح سے اللہ کے دوسرے فرامین کو انجام نہ دینے سے گناہ ہے، جس طرح سے انسان نماز پنجگانہ میں سے کسی نماز کو ترک کر دے تو وہ گناہ کا کام انجام دے گا، تو ظہور امام کے وقت کہ جب نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اس وقت وہ جانتے بوجھتے اور جو شرائط ہیں اس کے ساتھ اگر اس کو ترک کر دے گا تو وہ گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا۔ تو وہاں پر اس حدیث کا معنی کفر کا گناہگار کے معنی میں ہے۔ البتہ وہاں پر بھی، یعنی علماء کی تشریح کے مطابق، وہاں پر بھی یعنی امام کے ظہور کے بعد بھی یہ کفر یعنی کافر ہونے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی یہ گناہ کے معنی میں ہے۔
لیکن اگر غیبت امام زمانہ کی اگر ہم بات کریں تو یہ گناہ کے معنی میں بھی نہیں ہے، لیکن کفران نعمت نعمتوں سے محرومی کے معنی میں ہے۔ یعنی ایک پروردگار نے جو اتنا عظیم ثواب رکھا ہے، اتنا عظیم اجر رکھا ہے اس کے اوپر، اور اس میں پروردگار نے اس نماز جمعہ میں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر و برکت کو رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر معنی کفر کا محرومی ہے پروردگار کی ان نعمتوں سے، ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے کہ جو پروردگار عالم نے نماز جمعہ کے اندر رکھی ہیں۔ اسی لیے علماء، مجتہدین، مراجعین تاکید کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنی چاہیے، اور خود بھی ہمارا یہ وتیرہ ہے، ہمارا یعنی مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے، یعنی چاہے ہم اسے فرض نہ سمجھتے ہوں غیبت امام زمانہ میں، تو بھی مسلمان مؤمنین نماز جمعہ میں جوق دور جوق شرکت کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار کی مصلحت کو اس میں دیکھتے ہیں، پروردگار کی حکمت کو اس میں دیکھتے ہیں، اور پروردگار کے جو عظیم ثواب ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ جمعے میں، جمعے کی نماز میں شریک ہوں۔ یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ لیکن اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی ایسا سوال، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور مجھ سے وہ کر سکتا ہے، یعنی دوران درس بھی سوال کر سکتا ہے۔ ہماری مجلس نہیں ہے، ہمارا درس ہے، تو مجلس میں ہم تو مجلس کے بعد بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ سوال کریں ہم سے، تو تاکہ گفتگو جو ہوئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ مونولوگ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرفہ ہو، بلکہ اگر ذہن کے اندر کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی ذہن میں چیز رہ جاتی ہے، یا دوسرے دن بھی اگر آتے ہیں تو اس بالکل سوال کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوگا تو فوراً جواب دوں گا، اور اگر نہیں میرے علم میں ہوگا تو میں یقیناً مطالعہ کر کے آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جی نہیں، جمعے کی نماز کی جگہ جو دوسری مساجد میں جماعت ہوتی ہے ظہر اور عصر کی، ظاہر ہے اس کا بدل تو نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال وہ نماز اپنی جگہ باجماعت ہے، اس کا اپنی جماعت کا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا ثواب ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ جو فضیلت نماز جمعہ میں ہے وہ یقیناً اس میں نہیں آ سکتی ہے۔ وہ تو ظاہر ہے احادیث کے اندر جو ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پڑھنا نہ غلط ہے، نہ حرام ہے، نہ گناہ ہے، نہ کچھ ہے، پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھتے بھی ہیں۔ جو افراد نہیں جا سکتے ہیں، یہ نہیں جانا چاہتے ہیں، خود سے نہیں جا رہا تب بھی، لیکن بہرحال انسان ایک بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جتنا جا سکے نماز جمعہ میں شرکت ضرور فرمائے۔ ہم آتے ہیں قرآن کی اس سورے کی دوسری آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پہلی آیت میں پروردگار نے اپنی ذات سے متعلق، یعنی پروردگار نے توحید اور صفات توحید، اپنے وجود، اپنی قدرت، اپنی ملکیت، اپنی حکمت، اپنی صلابت اور استقامت، ناقابل نفوذ ہونا پروردگار نے اس آیت میں بیان کیا، اور اس کے بعد یہ بھی یہاں پر بیان کیا پہلی آیت میں کہ پروردگار تمہاری تسبیح سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ پروردگار کی تسبیح جاری اور ساری ہے یہاں۔ اگر تم کرو گے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے، مختلف دوسری آیات کا نتیجہ بھی ہے، اگر تم کرو گے تو اے انسان تمہارے خود اپنے فائدے کے لیے، پروردگار کے اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو تم خود پروردگار کی نعمتوں سے، رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ دوسری آیت میں پیغام جو ہمیں سورہ جمعہ میں ملتا ہے، سورہ جمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کا اجتماع، اور اس میں یہ پیغام، یعنی جہاں پر شہر بھر کے ایک بڑے خطے کے افراد ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، ہر ہفتے اس پیغام کا اعلان نماز جمعہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ والذی بعث فی الامیین، کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے امیین کے درمیان رسول کو مبعوث کیا، بھیجا، منسوب کیا، رسولا منہم، کہ جو خود ان امیین میں سے تھا۔ پہلے تو یہ بیان کیا کہ پروردگار نے رسول کو بھیجا ہے، نمبر ون، یعنی یہ خود سے اٹھ کر نہیں آ گیا کہ میں تمہارا رسول ہو گیا ہوں، یا ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اس نے ابھارا، نکھارا، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اب میرے نبی ہو گئے ہو۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک ولی اللہ کے اندر یہ چیز بالکل صحیح ہے، ایک عام آدمی، ایک گناہگار آدمی ولی اللہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گناہ کو ترک کرے، اللہ کی اطاعت کرے، ریاضت کرے، لوگوں خیال رکھے، حقوق الناس، حقوق اللہ کو انجام دے، قرب الہی کو حاصل کرے، تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا، انحطاط سے وہ کمال کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک ہم جیسے انسان کے لیے یہ چیز موجود ہے، لیکن جو انبیاء علیہ السلام ہیں، جو آئمہ علیہ السلام ہیں، یہ پروردگار انہیں جس طرح سے پروردگار اپنے کلام کو اوپر سے نیچے کی طرف نازل کرتا ہے، اسی طرح سے انبیاء اور آئمہ کو اوپر سے نیچے کی طرف نازل کرتا ہے۔ جس طرح سے پروردگار باران رحمت کو اوپر سے نیچے کی طرف بھیجتا ہے اور نازل کرتا ہے، تو یہ بھی پروردگار کی نعمتیں ہیں، رحمت الہی ہے کہ ہدایت کی ان انبیاء اور آئمہ کی شکل میں پروردگار اپنی رحمتوں کو اپنی خلقت کے اوپر، اپنی مخلوقات کے اوپر نازل فرما رہا ہے۔ تو رسول اللہ کو بھی پروردگار نے انتخاب تو یہاں سے کیا، لیکن بھیجا کہاں سے؟ وہاں سے بھیجا، اللہ نے اپنی طرف سے پہلے سے چن لیا۔ یعنی بڑا یہ عقیدتی مسئلہ ہے، مکتب تشیع کا اسے سمجھیے گا، کہ انبیاء علیہ السلام اس عالم میں، یعنی اس دنیا سے پہلے جو عالم ہیں، اس عالم میں منتخب ہو جاتے ہیں کہ یہ انبیاء ہوں گے یا ائمہ ہوں گے، اپنی وہاں کی صلاحیتوں کی بدولت، اور جو پروردگار نے جنہیں ان کام کے لیے خلق کیا ہے، تو پروردگار نے ان کو بھیجا، لیکن اسی قوم میں رہنے والے افراد میں سے انہیں قرار دیا۔ امین، امین کے اوپر ہم ظاہر مختصر بیان کریں گے، لیکن اس کے اوپر اگر تفصیلی کوئی شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، تو مختلف کتابیں موجود ہیں، ان میں سے ایک اچھی کتاب شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطاہری کی کتاب ہے، کہ رسول امی کے نام سے ترجمہ شدہ ہے، یہ ہو سکتا ہے اسے ملتے جلتے مختلف جسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسے چھاپا ہو، لیکن وہ رسول امی کے نام سے ہے، اچھے مستدل دلائل ہیں۔ رسول امی، امی کسے کہتے ہیں؟ امی نکلا ہے سے، ماں سے، یعنی جس طرح سے ماں کے پیٹ سے انسان بغیر کو جانتا ہے نہیں ہے اور آتا ہے، لا یعلم شیئا، قرآن مجید کی زبان ہے کہ جب انسان کو ہم ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے، پھر ہم اسے کان اور آنکھیں دیتے ہیں، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس طرح سے پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اسے اس وجہ سے امی کہا جاتا ہے. دوسرا معنی جس میں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ مکے کو ام القرا کہا جاتا تھا، یعنی تمام قریوں کی ماں، اس کی نسبت دیا گیا. تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی تفسیر طوسی میں، تفسیر تبیان میں شیخ طوسی، تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اور مختلف تفاسیر میں جو ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ایک قدر مشترک ہے کہ جو ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ امیین سے مراد وہ ہے کہ جو کتابت کرنا نہ جانتا ہو، جو کتاب سے پڑھنا نہ جانتا ہو، اسے امی کہا جاتا ہے. اور رسول کو امی بنا کے اس وجہ سے بھیجا تاکہ یہ الزام نہ آئے، یہ شک و شبہ پیدا نہ ہو کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں یا کتاب لے کر آئے ہیں انہوں نے خود لکھی ہے، خود گھڑی ہے، خود بنایا ہے، اس لیے انہیں اس سے مبرہ رکھا. اسی لیے رسول اللہ کے کاتبین وہی تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کتابت نہیں کی جو وہی نازل ہوئی، بلکہ اپنے کاتبین وہی کو بلاتے تھے، بالخصوص مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ امیر المؤمنین اگر نہیں آئے ہیں یا موجود نہیں ہیں تو ان تک یہ نازل شدہ آیت ضرور پہنچ جائے. اسی لیے جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی، انتقال ہوا، تو کاتبین وحی تو مختلف کہے جاتے ہیں، 400 سے زیادہ کاتبین وحی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں 400 کی تعداد ہے، پھر ہے کہ اس 400 میں سے 40 تھے کہ جنہوں نے اکثر آیات کو لکھا ہے، اور پھر 40 میں سے پھر گن کر 10 کو لے کر آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم تمام کاتبین وحی کو بھی شامل کر لیں، لیکن کسی کے پاس بھی مکمل قرآن مجید نہیں تھا سوائے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسلم. اب یہاں پر کن کاموں کے لیے بھیجا؟ اس آیت میں نبی کے تین کام بیان کیے واضح طور کے اوپر. یتلو علیہم آیاتہی، آیات کی تلاوت کرنا. یہ آیات کی تلاوت کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم قرآن میں قرآن مجید کھولتے ہیں اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن اس طرح سے تلاوت کرنا. رسول پہ وحی کو نازل ہوا، رسول نے اس وحی کے الفاظ کو منتقل کر دیا، یہ کہا تلاوت قرآن. بعض مفسرین آتے ہیں اور کہتے ہیں تلاوت قرآن سے مراد صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کے اندر آیات صرف محدود نہیں ہیں ان آیات کے اوپر کہ جو قرآن مجید کی آیات کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ پروردگار کی قرآن مجید کی آیات سے کے علاوہ بھی جو آیات ہیں اس پوری کائنات میں، اس کی طرف نشاندہی کروانا کرنا، اس کی طرف متوجہ کرنا، وہ بھی تلاوت قرآن کے اندر ہے، تلاوت آیات کے اندر ہے، کہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار کی نازل شدہ مختلف آیات، چاہے وہ الفاظ میں ہوں، چاہے وہ جسم رکھتی ہوں، چرند ہو، پرند ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، دریا اور سمندر ہو، صحرا، اس شکل میں ہو، اور اس کی طرف توجہ دلائیں. اور خود قرآن مجید بھی اس کی طرح سے دلاتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الارض کیف سطحت. پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا ہے؟ اب اونٹ اگرچہ کہ اب قرآن کی آیت بن کر خود اونٹ اس میں آ گیا ہے، لیکن ایسے دیکھا جائے تو اس کا ایک ایکسٹرنل جسم ہے. پروردگار توجہ دلا رہا ہے اپنی اس آیات کی طرف، اس آیت کی طرف. کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کیا ہے؟ یعنی پروردگار یہ متوجہ کر رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کے ان مخلوقات میں غور و فکر کریں. والارض کیف سطحت، کیا تم زمین پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو کیسے بچھا دیا ہے؟ یعنی پروردگار ہمیں ان آیات کی طرف کہ جو قرآن مجید میں الفاظ کی شکل میں ہے اس میں بھی غور و فکر کی طرف دعوت دیتا ہے. کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں تعقل نہیں کرتے؟ کیوں تفکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ مختلف آیات ہیں. اور پھر ان آفاق کی طرف، خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم آفاق کی طرف جو پروردگار کی آیات ہے اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو بس رسول اللہ اور صرف رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام جو انبیاء رسول آئے ان سب کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ پروردگار کی مختلف جو آیات ہیں، پروردگار کی جو مخلوقات ہیں ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور ان کی یقین کمال کی طرف پہنچ سکے. اور اس یقین کے نتیجے میں انسان اطاعت میں ممحض ہو جائے، اطاعت کے اندر سر تسلیم خم کر دے، اپنے وجود کو پروردگار کے سامنے پیش کر دے کہ پروردگارہ میری مرضی کچھ نہیں ہے سوائے تیری مرضی کے، میں تیری رضا کی خاطر ان کاموں کروں گا. ابھی ہم اس مرحلے سے دور نظر آتے ہیں، اپنے آپ کے وجود کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، ہماری منزل سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر لفظ، ہمارا ہر جملہ ہماری زبان سے نکلا ہوا، ہمیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پروردگار اس میں خوش ہے یا نہیں ہے. اگر ہمارے عمل، گفتار و کردار میں، ہمارے اعمال میں اگر یہ چیز نظر آنے لگے تو ہم یقیناً انسان کامل کی شکل اختیار کر لیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے ہمیں. دوسرا کام وہ یوزکی ہم یعنی پہلے کیا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنا ہے معاشرے کے اندر. آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کسی سے آپ کو آشنا کرنا ہو، کوئی تعلیمی ادارے میں، تعلیمی ادارہ کسی نے کھولا، اب وہ ایڈمیشن کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن وہ کب ایڈمیشن کیسے آئیں گے؟ ایڈمیشن اسی وقت آئیں گے کہ جب اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے گی، اس کی ایڈورٹائزنگ کی جائے گی، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، کوئی پروموشنل ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو پھر جو ہے وہ پتہ چلے گا اچھا بھی ایک اچھا ادارہ موجود ہے اور اس میں ہمیں اپنے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجنا چاہیے. اور پروردگار پہلے مرحلے میں اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو مکتب ہے میرا، یہ وہ مکتب ہے کہ جس میں اگر تم آ گئے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. وَيُزَكِّيهِمْ، انبیاء کے کاموں میں سے دوسرا کام، بالخصوص رسول اللہ کے کاموں میں سے دوسرا کام کیا ہے؟ یُزَكِّيهِمْ، کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں. یعنی پروردگار کا جو احکامات ہیں، پروردگار کے جو فرامین ہیں، اس کے مطابق لوگوں کو ڈھال سکیں، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کر سکیں. یعنی اگر ان تربیت میں سے اگر پروردگار ہر چیز کا آپشن چھوڑ دیتا، اگر پروردگار ہر چیز کا آپشن، چاہو تو نماز پڑھو، چاہو نہیں پڑھو، ابھی بھی اختیار ہے ہمارے پاس، روزہ رکھو یا نہ رکھو، اختیار ہے کہ ہم رکھیں نہ رکھیں، لیکن پروردگار نے انہیں فرض قرار دیا، نماز کو فرض قرار دیا، روزے کو فرض قرار دیا، بعض کاموں کو مستحب قرار دیا، اس کی طرف تشویق دلائی، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، خمس کو فرض قرار دیا، صدقے کو مستحب قرار دیا، فطرے کو فرض قرار دے دیا، صلہ رحم کو فرض قرار دے دیا، دوستوں، اچھے دوستوں میں اضافے کو مستحب قرار دے دیا. ہے نا، مختلف لیولز ہیں. یہ کس لیے ہیں؟ کہ پروردگار چاہتا ہے کہ جس انسان کو میں نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور جس سے میں امتحان لے جاتا ہوں اس کو اس امتحانی پرچے میں مدد تو کروں کہ وہ امتحان کیسے دے گا۔ تو یہ جو فرائض ہمارے اوپر رکھے جاتے ہیں، یہ جو واجبات آتے ہیں، یہ خود ہمیں پستیوں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر، جہالت اور اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا ہے، روشنیوں کی طرف لے جانا ہے، انہیں معراج کی طرف، بلندیوں کی طرف، کمال کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، تربیت کریں کہ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، دیکھیں کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، دیکھیں کہ لوگ یقینی بنائیں کہ لوگ زکوٰۃ دیں، یقینی بنائیں کہ لوگ دوسرے اپنے واجبات کو انجام دیں اور محرمات سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم اسی پہلو کو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے معاشرے کو، ہمارا معاشرہ تو انسانی معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ ہے، جو میں نے بسم اللہ میں رحمان اور رحیم کے بارے میں بیان کیا۔ ہم اس انسانی معاشرے کو ترک کرتے ہیں، ہم اسلام کے، مسلمانوں کے معاشرے کو ترک کرتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں اپنے صرف مومنین کے معاشرے میں، صرف ہم اپنے خول میں دیکھتے ہیں، یہ میں آپ سے خول کہوں گا، ہم اپنے خول میں رہتے ہیں، ہم اپنے خول میں جس میں رہتے ہیں اس میں دیکھیں کیا یہ وہ یزکیہم کا عمل، وہ پیغام جو پروردگار نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، یہاں پر بھی سورہ جمعہ میں فرمایا کہ انبیاء کے کاموں میں سے کام تزکیہ نفوس ہے، کیا ہم اپنے تزکیہ نفوس میں کامیاب ہیں یا نہیں؟ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے، ہمارے اندر اخلاقی اقدار موجود ہونے کی بہت کمی ہے، صفات رذیلہ آج بھی ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں، کینہ، بغض، غیبت، نامحرم پر نگاہ کرنا، اور اب یہ چیز جو بڑھتی جا رہی ہے وہ طغیانی ہے، معاشرے میں طغیانی ہے۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ شرمندہ نظر آتا تھا، یہ میں اپنے زمانے میں بھی تھوڑا سا نہیں کہوں گا، میں تھوڑے بزرگوں کے زمانے میں، یعنی اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کٹ کے نکلے گا کہ پتہ نہ چلے اس کو، آج سینہ کھلا ہے، سامنے کھڑے ہوں گے، یہاں سے لوگ جو نمازی لڑکے نکل رہے ہوں گے نا، دوسرے کھڑے ہوں گے کہ آ جاؤ بھائی میچ کھیل لیں، کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یار چھوڑو یار نماز کیا کرنا ہے۔ یعنی طغیانی آ گئی ہے، طغیانی، یہ طغیانی جو فرعون کے اندر تھی، یہ طغیانی جو نمرود کے اندر تھی، یہ طغیانی جو یزید کے اندر تھی، یہ میں نے جو پہلے اس میں بھی کہا کہ یہ جو صفات ناموں میں منحصر نہیں ہوتی ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر آ رہی ہے، اچھا یہ ایک دو بچے نہیں ہیں جس کے لیے ہمیں پریشان ہونا ہے، یہ معاشرے کے اندر ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ کیسے بن گیا ہے، یہ روش کیسے آ گئی ہے؟ بھائی انسان صاحب اختیار ہے، جو میرے دل چاہے گا کروں گا، ٹھیک ہے جو دل چاہے گا تمہارا کروں گا، تو پھر اللہ بھی وہ کرے گا جو اللہ کا دل چاہے گا، پھر جنت کی توقع کیوں کرتے ہو؟ بھائی جنت کا مالک پروردگار ہے، بھائی جس کا مالک پروردگار ہے اور مالک نے ایک شرائط رکھی ہے تو اس شرائط کو پورا کرو گے تو جاؤ گے، پھر ورنہ پھر شداد کی جنت کا انتظار کر لیں گے۔ تو یہ جو طغیانی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، اپنے نوجوانوں میں دیکھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتے داروں میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں طغیانی نظر آئے گی، یہ بڑوں میں بھی نظر آتی ہے، بچوں میں بھی نظر آتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف بچے ہوں ہی کو میں کہوں، نہیں، بچے، بچیوں میں، بڑوں میں، ہر ایک میں نظر آتی ہے۔ کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم میں ایک چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ایک واجب، ایک فرض جو ہمارے معاشرے میں رکھا گیا ہے، فروعات دین میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر میں کسی اچھے کام کو ترک کر رہا ہوں تو آپ مجھے نصیحت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اے چھوڑو، ٹھیک ہے اس کو اپنے زندگی میں رہن دو، مجھے اپنے اس میں رہن دو، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ایک لاوبالی پناہ آ جاتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ایک چیز غلط ہے پھر بھی میں اسے انجام دے رہا ہوں، مجھے کوئی روکتا بھی نہیں ہے، کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے، تو یہ چیز مجھ میں پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور بالخصوص اگر میرا جوانی کا عمر ہے 12 سال 14 سال 18 سال 20 22 سال، اور جب مجھے کوئی سمجھانے والا نہ ملے تو میں اس بات کو فار گرانٹیڈ لے لوں گا اور سمجھوں گا کہ ہاں صحیح ہے، یہ معاشرے میں قابل قبول ہو گیا ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں آپ بزرگوں کے سامنے، آپ کی اپنی مثال کہ جس طرح سے آپ اپنے والدین کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے، اٹھنے بیٹھنے کا تو ایسا کوئی اتنی واجبات حرام میں نہیں مسئلہ، لیکن ایک آداب ہے، جس طرح سے آپ اپنے والدین کے سامنے اٹھتے بیٹھتے تھے، آج آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسی کیا اسی طرح سے بیٹھتے؟ بہت فرق آ گیا، بہت فرق آ گیا. اگر آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی خاتون حجاب نہیں بھی کرتی تھی تو سر پہ دوپٹا اوڑھنی ضرور لے کر آتی تھی، آج جوان بچیاں تو اپنی جگہ پر، یہاں تو بڑی بڑی عمر کی خواتین بھی جو ہے ان کے دوپٹے سروں سے کندھوں سے اتر گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آہستہ آہستہ یہ معاشرے میں زہر پھیلتا چلا گیا، ہم نے اسے دیکھا کہ یہ زہر ہے لیکن اس کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اور آج اگر ہم کرتے ہیں کوشش تو بغاوت سامنے آ جاتی ہے. وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ اگر لوگ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، روزے کی حالت میں میں جہاں تک بھی نہیں کہوں، معصوم سے ہے غالباً، یا تو امام امیر المؤمنین سے ہے یا امام حسین علیہ السلام سے ہے، کہ امام فرماتے ہیں صلوات اللہ محمد علیہ، امام فرماتے ہیں کہ جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا اور پھر اس کے اوپر فاسد حاکم آ کر بیٹھ گیا، تو اس معاشرے میں موجود اگر نیک افراد بھی دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گے، پروردگار سے دعائیں مانگیں گے، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا. وَيُزَكِّيهِمْ کا جو پہلو ہے، نبی کی ذمہ داری، امام کی ذمہ داری، ہماری کیا ہے؟ ہماری کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے تزکیہ نفوس نہیں کریں گے تو ہم اس کمال تک نہیں پہنچ سکتے، اس ہدف کو، اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو اور آئمہ کو بھیجا ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں تو امام اپنے اس پیغام میں کیا فرماتے ہیں؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر. ان کے پیغام کا حصہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. آج ہم سب حسینی ہیں، وہ افراد ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارا دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے کہ امام کے اس پیغام کو، امام کے اس طرز عمل کو میں اور آپ آگے بڑھائیں، تو ہم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. ہم کس، اگر ہم لشکر امام میں ہیں تو ہم امام کے لشکر کے کس حصے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ آگے فرنٹ میں ہیں، بیچ میں ہیں، آخر میں ہیں، یا خیمے کے پیچھے کہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ خدا ہمیں لشکر میں رکھے، یہ دعا کریں، اور اس کے مطابق ہم عمل میں بھی رہیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، کہ جو عمل کے اعتبار سے اس لشکر میں ہوگا وہی انسان انشاءاللہ امام زمانہ کے بھی لشکر میں شامل ہوگا. یزکیہم کے پہلو کو معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تزکیہ نفس، تربیت، یعنی انسان کے اعتقادات کو، اعتقادات اس کا جو عقیدہ ہے صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کا عمل کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایک اس طرح کی بات ہے کہ اگر آپ صبح سے شام جو ہے وہ کسی قصے کہانی اور ناول کو پڑھتے رہیں اور اس کے بعد ممبر میں بیٹھ کر یا کسی محفل میں بیٹھ کر آپ قرآن کی بات کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جو قصے کہانی پڑھ رہے ہیں وہی آپ کریں گے. جو قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے، سیرت امام پڑھی نہیں ہے، تو اس محفل میں، اس مجلس میں، اس جگہ پر کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اس کے لیے، اپنی اولاد کو تیار کرنا ہوگا. ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارا ممبر، ہمارے نوحخواں، ہمارے ذاکرین، ہمارے مرثیہ خواں، ہمارے شعراء، ہمارے مصنفین، مؤلفین، جن جن کا کردار تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر وہ معاشرے میں اثر انداز ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے، ان کے قلم سے، ان کے وجود سے آیات الہی اور اقوال معصومین کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور وہ عقائد جو قرآن کے اندر ہیں، وہ عقیدہ کے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس کی پرچار ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے تاکہ ہمارا عمل اس کے مطابق ڈھل سکے. یہ مہینہ تزکیہ نفس کا بہترین مہینہ ہے. اپنے نفوس کو، جہاں پر انسان اپنے عمل کی تصحیح کرتا ہے، اول وقت نماز نہیں پڑھتے تھے، اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں اول وقت نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، جلدی میں نماز پڑھتے تھے، کوشش کرتے ہیں ذرا آرام سے نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں میں زیادہ نہیں ہوتی تھی، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ کریں، دعا اور مناجات زیادہ نہیں ہوتی تھی، کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ ہوں، دوسرے مہینوں میں زیادہ نیکی نہیں کرتے تھے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں زیادہ کریں، غریبوں کو خیال، یتیموں کو خیال نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ کریں. یعنی ہم مختلف پہلوؤں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمل بہتر ہو. تو جہاں پر ہم اپنے عمل کے تزکیے کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں پر اپنے عقل و شعور و فہم و فراست کی بلندی کے لیے علم اور معرفت کو بھی حاصل کرنا ضرورت ہے، تاکہ انسان کے جتنا علم و معرفت کا درجہ بڑھے گا اتنا ہی اس کے عمل کا ثواب زیادہ ہوگا. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، قیمت کل امرئن علمو، یہ ایک اور حدیث میں ہے، قیمت کل امرئن عقلو، کہ ہر انسان کی جو قیمت اور ارزش ہوتی ہے اس کے علم اور معرفت کے درجے کے مطابق ہوتی ہے، یا ہر انسان کی قیمت و ارزش اس کے عقلی معیار اور بلندی کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور عقلی معیار اور بلندی علم کو حاصل کر کے اسے بروئے کار لانے کے بعد پہنچتا ہے انسان. تو انسان کوشش کرے کہ اپنے اس معیار کو بلند کرے. ایک چھوٹی سی مثال دوں اور اپنی گفتگو کو اختتام پہ پہنچاؤں. آپ اگر کسی ہسپتال کی مثال لے لیں، آپریشن تھیٹر کی مثال لے لیں، تو اس آپریشن تھیٹر میں سب سے پہلے جو جاتا ہے انسان، وہی سب سے آخر میں نکلتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ آپریشن تھیٹر کا ٹیکنیشین ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے جائے گا، اوزار کو رکھے گا، سب مشینوں کو دیکھے گا، سب ٹھیک ہیں چیک کرے گا، ساری چیزوں کو سب سیٹنگ کرے گا، پھر جو ہے وہ نرسز آتی ہیں، پھر چھوٹے ڈاکٹرز آتے ہیں، پھر سرجن آتا ہے. آپریشن شروع ہوا، سرجن نے 15 منٹ کام کیا، 20 منٹ کام کیا، صحیح جگہ سے کاٹا، صحیح جگہ سے جوڑا، وہاں سے نکل لیا. اب اس کے بعد چھوٹے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، نرسیں بعد میں کام کر رہی ہیں، پھر چھوٹے ڈاکٹر نکلے، پھر نرسیں نکلیں، آخر میں وہ ٹیکنیشین نکلا، سب چیزوں کو جگہ پہ رکھ کے ادھر ادھر فلان. اب اجر کا وقت آتا ہے، تنخواہ کا وقت آتا ہے، تو تنخواہ کو سب سے زیادہ کس کو ملتی ہے؟ وہ سرجن کو ملتی ہے جو 15-20 منٹ آیا، آدھے گھنٹے کے لیے آیا، اور وہ بیچارہ جو 6 گھنٹے اس میں رہا اس کو سب سے کم ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سرجن کی قیمت و ارزش اس کے وقت کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کے علم کے اعتبار سے ہے، اس کے علم کے اعتبار سے ہے. اسی طرح سے مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا عمل زیادہ زیادہ ٹکرے مارنا بغیر علم کے فائدہ نہیں ہے. اسی لیے عالم کی، عالم سے مراد ہی نہیں کہ امامہ رکھنے والے صرف انسان، ایک اہل علم کی، اہل علم کی شعور کے ساتھ مختصر عبادت، ایک عابد کی کم علمی کے ساتھ زیادہ عبادت سے بہت بہتر ہے. بعض جگہ 70 گنا کہا گیا، بعض جگہ اسے 70 سال سے تعبیر کیا، مختلف تعبیرات ہیں. 70 سے مراد یعنی اتنا فرق ہے کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس، لا تعداد. یعنی عالم کی عبادت اور عابد کی عبادت میں دونوں بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن عالم کی عبادت میں اور عابد کی عبادت میں اتنا فرق ہے کہ اسے میں اور آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. 70 سے مراد یہاں پر لا تعداد. اتنی فضیلت پروردگار نے دی ہے کہ انسان جب اس کاموں کریں، یعنی میں صرف اس بات کو انسان بڑا مطمئن ہے، جب انسان نے کچھ پڑھ کر، کچھ سن کر علماء سے سمجھ میں آئے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا کتنا گہرا معنی اور مفہوم ہے. اگر میں اتنی نماز میں، اگر میں اپنی ہر نماز میں اسی معنی کو تصور کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں، تو میری معرفت، میری اس عبادت کے درجات کتنے بڑھ جائیں گے. لیکن افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کتنی اس کی کتنا کیا معنی ہے، لیکن جیسے ہی میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں جلدی جلدی اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور ٹکرے ماری نکل گیا. علم رکھتا ہوں لیکن اس علم کو اپنی نماز میں، اس کی اپنے عمل میں نہیں لے کر آیا. اس عمل میں لانے کے لیے ایک غور و فکر کے مرحلے سے گزرنا تھا. بہرحال انشاءاللہ، مجھے معلوم ہے کہ ہماری رفتار تھوڑی ابھی ہلکی ہے، لیکن انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ ہماری 9 دنوں کے اندر، 3 دن گزر گئے، 1 دن ہمارے جمعے کی چھٹی ہوگی، اور باقی جو ہمارے دن ہیں اس میں اندر اس سورے کی تشریح کر سکیں. کچھ تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ ہو رہا ہے، کچھ سرسری اس کا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم جب یہاں سے 10 دنوں کے بعد اٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم تھوڑا بہت اس سورہ جمعہ سے متعلق پہلے سے بہتر جان پائے ہوں گے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو نور قرآن، نور اہل بیت سے منور فرمائے. پروردگارہ ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، ذوی الحقوق، ہمسائے، تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، جو مشکلات و پریشانی میں ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ہیں، علیل ہیں، انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں انہیں پاک دامن بنا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، افواج اسلامی کی نصرت فرما، مظلومین عالم کی مدد فرما، تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، تمام خدمت گزاران اسلام کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، انہیں صلابت و استقامت، جرت و ہمت و شجاعت عطا فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار، آوان و خاشیوں میں سے قرار دے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات شہداء اسلام کے لیے.